الحمد للہ. اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ آدم کی تخلیق سے، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو بنایا تو آدم کو بنانے سے اس کی جو اسکیم دنیا میں برپا ہوئی ہے، ابلیس نے پہلے دن ہی سے اس کے خلاف اعلان جنگ کر رکھا ہے. یعنی اللہ کی اسکیم کیا ہے اس دنیا میں؟ سورہ بقرہ میں وہ حصہ پڑا ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے آدم و حوا کو دنیا میں بھیجا تو ایک طرف تو آدم و حوا دونوں میں انسان کی حیثیت سے میں نے خیر و شر کے دائیات الہام کر دیا، فالہمہا فجورہا و تقویٰ، یعنی برائی کے میلانات بھی ہیں، اچھائی کے میلانات بھی، خیر کا شعور بھی ہے، شر کا شعور بھی ہے، خیر و شر میں سے خیر کے خیر ہونے اور شر کے شر ہونے کا احساس بھی ہے. اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیج دیا، پھر اس کے ساتھ یہ اہتمام کیا ہے کہ اس خیر کو نمایاں کرنے، اس خیر کو سامنے لانے، اس خیر کے بارے میں بیدار رکھنے، انسان کو اس پر متنبہ کرنے کے لیے اس عالم سے ماورا فرشتے بھی اپنا کام انجام دے رہے ہیں. یعنی وہ ترغیبات دیتے رہتے ہیں بندہ مومن کو خیر کی طرف. اور ظاہر کی دنیا میں انبیاء علیہ السلام صالحین ہیں، مصلحین ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب انسان کے اندر خیر و شر کا شعور ودیت کیا گیا تو خیر کی طرف ترغیب کے لیے بھی بہت سے اسباب پیدا کیے گئے، اور اس کے بالکل بالمقابل شر کی طرف ترغیب کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مہلت دے دی. یہ بتایا ہے کہ کس طریقے سے ابلیس نے استکبار اختیار کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تم دونوں دنیا میں جاؤ، ایک جنگ ہے جو تمہارے درمیان برپا کر دی گئی ہے. ایک طرف آدم اور اس کی ضروریت ہے جن کو خیر کو اختیار کر کے جنت کی بادشاہی حاصل کرنی ہے، دوسری طرف ابلیس اور اس کی ضروریت ہے جنہوں نے یہ اعلان کر رکھا ہوا ہے کہ ہم یہ بادشاہی تمہیں نہیں لینے دیں گے. تو اصل میں دنیا کیا ہے؟ یہ اس جنگ کا میدان ہے، یہ ہے ساری کی ساری جو دنیا میں صورتحال انسان کو درپیش ہے. خیر و شر کے میلانات کے ساتھ انسان دنیا میں بھیج دیا گیا ہے، اس امتحان گاہ میں اللہ نے اس کی مدد اور اس کے ساتھ تعاون کا بندوبست کیا ہے، اپنے فرشتوں کے ذریعے سے بھی، اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے بھی. اور پھر اس کے بعد شیطان کو موقع دے دیا ہے، اس نے مہلت مانگی ہے اور یہ کہا ہے کہ پروردگار مجھے آپ قیامت تک کے لیے مہلت دے دیں کہ میں یہ جنگ برپا کروں گا، اور میں ہر طریقے سے انسان کے راستے پہ بیٹھوں گا، اور میں اسے توحید کی صحیح راہ سے ہٹانے کی کوشش کروں گا. قرآن مجید میں ابلیس کا یہ چیلنج نقل ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ آدم کی تخلیق سے اس کی جو اسکیم دنیا میں برپا ہوئی ہے، ابلیس نے پہلے دن ہی سے اس کے خلاف اعلان جنگ کر رکھا ہے. یہ جو اعلان جنگ ہے اسے قرآن مجید نے سورہ آراف میں بیان کیا ہے. سورہ آراف قرآن کی ساتویں سورہ ہے، اور اس کی سولہویں سترویں آیت میں یہ فرمایا ہے، کالا فما اغویتنی لاقعدن لہم صراطک المستقیم ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. اب ذرا دیکھیے کہ کس شان سے اس نے چیلنج دیا ہے. بولا، اچھا تو چونکہ تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا ہے. ابلیس کا دعویٰ یہ ہے کہ میرے لیے ایسے حالات پیدا کیے گئے جس کے بعد میں اس گمراہی میں مبتلا ہوا. تو جب اس نے اس گمراہی کا ارتکاب کیا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے اس نے یہ کہا، اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ مجھے اس نے یہ کہا کہ اچھا تو چونکہ تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا ہے، اس لیے میں بھی اب تیری سیدھی راہ پر ان کی گھات لگا کر بیٹھوں گا، پھر آگے اور پیچھے اور دائیں اور بائیں سے ان پر تاخت کروں گا، حملہور ہوں گا، اور میرا چیلنج ہے کہ تو ان میں سے اکثر کو اپنا شکر گزار نہ پائے گا. یہ اصل میں ابلیس کا چیلنج ہے جس کے ساتھ اس دنیا میں خیر و شر کی یہ کشمکش برپا ہے. قرآن نے اس کو نقل کیا. تو اس سے اندازہ کر لینا چاہیے کہ یہ کیسی جنگ ہے. چنانچہ آپ دیکھیں کہ بقرہ کے شروع میں بھی یہ کہا ہے کہ اب تم جاؤ، تم دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہو. یعنی ایک طرف ابلیس اور اس کی ضروریت ہے، دوسری طرف آدم اور اس کی ضروریت ہے، دونوں میں ایک ابدی دشمنی قائم ہو گئی. جب تک قیامت برپا نہیں ہوتی اس وقت تک ہمیں شر کی طرف بڑھنے سے بچنا ہے، خیر کی طرف لپکنا ہے. اور ابلیس اور اس کی ضروریت کو اس بات پر اصرار ہے کہ وہ راستے میں بیٹھیں گے اور دائیں اور بائیں اور آگے اور پیچھے سے ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے. اور اس میں یہ بات بھی اس نے واضح کر دی ہے کہ میرا سب سے پہلا حملہ توحید پر ہوگا. قرآن کا بیان ہے کہ ابلیس کا یہ چیلنج قبول کر لیا گیا, یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر اعتماد کر کے یہ چیلنج قبول کر لیا. اور اللہ کے بندے اب قیامت تک کے لیے اپنے اس ازلی دشمن اور اس کی ضروریت کے ساتھ برسر جنگ ہے. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اگر اس پوری دنیا کی اسکیم کو دو لفظوں میں بیان کیا جائے تو وہ یہ ہے جس کو قرآن نے بیان کر دیا ہے کہ ایک خیر و شر کی کشمکش برپا کی گئی ہے, ایک جنگ کا میدان ہے جس میں انسانوں کو اتار دیا گیا ہے. اس میں ایک طرف آدم اور اس کی ضروریت ہے اور دوسری طرف ابلیس اور اس کی ضروریت, وہ پوری قوت کے ساتھ حملہ آور ہے. یہی اس دنیا کی آزمائش ہے جس میں کامیابی اور ناکامی پر ہمارے ابدی مستقبل کا انحصار ہے. یعنی جو ابدی مستقبل ہے وہ کیا ہے, وہ جو مرنے کے بعد سامنے آ جائے گا, یعنی جہاں ہمیشہ کی جنت یا ہمیشہ کی جہنم. تو ارشاد فرمایا ہے کہ یہ اصل میں وہ چیز ہے جس کے لیے تم کو کھڑے ہونا ہے. اپنا جان و مال ہم اسی جنگ کے لیے اللہ کی نظر کرتے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ کو اس جنگ میں جان بھی چاہیے مال بھی چاہیے, مواقع الگ الگ. یعنی ابلیس کیا کہے گا, دوسری جگہ بیان کیا نا کہ وہ یہ کہے گا کہ دیکھو خدا کی راہ میں پیسہ خرچ نہ کرنا, قرآن میں نقل ہوا ہے اس کا یہ قول, دیکھو خدا کی راہ میں روپیہ خرچ نہ کرنا, غریبوں اور مسکینوں پر خرچ نہ کرنا, تم مفلس ہو جاؤ گے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تم کو جنت کی دعوت دیتا ہوں کہ تم اپنا روپیہ ان غریبوں کی امانت سمجھ کر, ان کا حق سمجھ کر خرچ کرو ان کے اوپر, اور اس کے نتیجے میں تم سے کشادگی کا وعدہ کرتا ہوں. یعنی یہ ایک مثال ہے. تو گویا مال اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ غریبوں اور مسکینوں کی طرف جانا چاہیے, یہی امتحان ہے تمہارا. جو کچھ تمہارے پاس زیادہ ہے تمہاری اپنی ضروریات سے, وہ اصل میں ایک امانت ہے جس کے تم امین بنائے گئے ہو. اور دوسری طرف شیطان یعدکم الفقر, وہ کہتا ہے کہ محتاج ہو جاؤ گے, یہ کام نہ کرنا. تو یہ کشمکش برپا ہو گئی. اب اس جنگ میں خدا مال مانگ رہا ہے, وہ دیر نہیں دے رہا. تو ہم اگر اپنا مال خدا کی نظر کر چکے ہیں تو پھر اس جنگ میں شکست نہیں کھائیں گے. یعنی اگر ہمارے اوپر یہ حقیقت واضح ہے کہ ہم تو اپنا مال ہی نہیں سمجھتے, بلکہ یہ تو خدا کی نظر ہے, اور خدا کہتا ہے کہ اگر یہ غریبوں کے پاس جانا چاہیے, مسکینوں کے پاس جانا چاہیے, یہ ضرورت مندوں کے پاس جانا چاہیے, یہ حاجت مندوں کے پاس جانا چاہیے, تو پھر ہم شیطان کی ترغیب پر اپنا ہاتھ نہیں روکیں گے, یہ ہوگا نا اس کا نتیجہ. اسی طریقے سے ظلم اور عدوان کے خلاف جب آدمی میدان میں اترتا ہے اور اللہ تعالیٰ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس موقع پر تم اپنی جان دے کر مظلوم کی مدد کرو, تو وہ یہی کہتا ہے کہ آخر تمہیں کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے, اس کی تم کیوں اس میدان میں اتر رہے ہو. تو یہ ساری خیر و شر کی جتنی کشمکش ہے, یہ اس کے آخری مقامات ہیں. ساری جان اور سارا مال بھی کبھی دینے کی نوبت آ جاتی ہے, اور عام حالات میں جب اپنا وقت دیتے ہیں, اپنی قوتیں دیتے ہیں, اپنے جسم پر کچھ تکلیف جھیلتے ہیں اور اس طریقے سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں یا اپنا مال دیتے ہیں, تو یہ در حقیقت اسی نظر کو آپ پورا کرتے ہیں. اور اگر آپ دیکھیے تو جو کچھ بھی مطالبات ہم سے کیے جاتے ہیں حق کے لیے, خیر کے لیے, باطل کے خلاف جدوجہد کے لیے, وہ سب یہی مطالبات ہیں. یہ جان کا مطالبہ ہوگا یا مال کا مطالبہ ہوگا, اور یہی اس دنیا کی آزمائش ہے جس میں کامیابی اور ناکامی پر ہمارے ابدی مستقبل کا انحصار ہے. یعنی خاص طور پر اس بات کو ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ وہ جو ابدی مستقبل ہے, یعنی ایک مستقبل تو وہ ہے جس کے لیے ہر آدمی بیتاب ہے, وہ مستقبل دنیا کا مستقبل ہے. 10 سال, 15 سال, 5 سال, 7 سال, اس کے لیے انسان جدوجہد کرتا ہے, بے پناہ جدوجہد کرتا ہے, سب کچھ داؤ پہ لگا دیتا ہے. لیکن وہ ابدی مستقبل جس میں یا ہمیشہ کی نقمت ہے یا ہمیشہ کی نعمت ہے, اس کے بارے میں انسان کو توجہ نہیں ہوتی. اس مستقبل میں ابدی بادشاہی تک پہنچنے کے لیے یہ نظر پیش کرنا ضروری ہے. یعنی اپنے آپ کو اس کے لیے تیار رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مطالبہ آئے تو ہم اس کے لیے حاضر ہیں. اپنا جان و مال ہم اسی جنگ کے لیے اللہ کی نظر کرتے ہیں. یعنی اب یہ مقصد گویا واضح کر دیا قرآن مجید نے کہ میں نے جان و مال کیوں خریدے, یعنی کیوں تم سے میں نے جنت کے عوض جان و مال کا مطالبہ کیا ہے, اس لیے کہ اس دنیا میں جس کشمکش میں تم کو ڈالا گیا ہے اس میں کہیں جان دینا پڑے گی, کہیں مال دینا پڑے گا, اسی کے صلے میں جنت ملے گی, تو یہ میں نے خرید لیے ہیں. انبیاء علیہ السلام نے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کی صدا تاریخ میں بارہا اسی مقصد سے بلند کی ہے. اللہ کے پیغمبر بھی جب آخری مرحلے میں آتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ ایمان والو اللہ کے مددگار بنو. یہ قرآن کی تعبیر ہے نا, سورہ صف میں فرمایا ایمان والو اللہ کے مددگار بنو. اللہ کے مددگار بنو جان دے کر, مال دے کر. یہ جس جگہ آیت آئی ہے اس میں ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ یا ایو الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، یعنی کیا میں تم کو ایک ایسی تجارت کی خبر نہ دوں کہ جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے. وہ تجارت کیا ہے؟ خدا کے لیے جان و مال صرف کرنے کے لیے تیار ہو جانا، اس کا صلہ جہنم سے آزادی اور جنت کی ابدی بادشاہی. تو پیغمبر جب اس کے لیے بلاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں اللہ کے مددگار بنو، یعنی اللہ تعالیٰ کو شیطان کے خلاف اس جنگ میں انسانوں کی یہ مدد چاہیے. یہ نہیں کہ اللہ کسی مدد کا محتاج ہے، اس نے جو اسکیم بنائی ہے اس میں انسانوں ہی کو اس جنگ میں مدد کرنی ہے. تو اس وجہ سے اس کو نصرت الہی سے تعبیر کیا جاتا ہے، اللہ کی مدد کے لیے برسر جنگ ہو جانا. یعنی شیطان نے جو چیلنج خدا کو دیا ہے اس میں شیطان کو ناکام کرنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے لشکر میں سپاہی کے طور پر پیش کر دینا، یہ نصرت دین ہے، نصرت الہی ہے. تو اس کی صدا تاریخ میں بارہا اسی مقصد سے بلند کی ہے. ابلیس کے خلاف یہ جو جنگ ہے یہ برپا ہے، شب و روز برپا ہے، دن رات برپا ہے، اس وقت بھی برپا ہے. ہماری پوری زندگی اصل میں اسی میدان جنگ میں ہے. یعنی جب ہم شعور کی عمر کو پہنچتے ہیں تو یہ جنگ برپا ہو جاتی ہے. ایک طرف شیطان اور اس کی قوتیں ہیں، دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی یہ دعوت ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے جان و مال پیش کرو، میری مدد کرو تاکہ شیطان کو شکست ہو اور میں قیامت کے دن یہ کہہ سکوں کہ میری اسکیم بالکل درست تھی، میں نے جو انسان بنائے تھے انہوں نے اس آزمائش میں پورے اتر کر جنت کی ابدی بادشاہی حاصل کر لی. اس سے بڑی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بات نہیں ہو سکتی. وہاں بھی یہی کہا ہے، جب فرشتوں نے یہ کہا کہ پروردگار یہ تو خون بہائے گا اور شیطان کامیاب ہوگا اس کو گمراہ کرنے میں، تو یہ فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، یعنی بڑے اعتماد سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں میں جانتا ہوں میرے کچھ بندے کامیاب بھی ہو جائیں گے، وہ اتریں گے اس میدان میں اور کامیاب ہوں گے. اور اسی کو اللہ تعالیٰ ایک بڑی کامیابی، بڑی بشارت، فوز عظیم کہتے ہیں. تو اب یہ جو جنگ برپا ہے اس دنیا کے اندر، جس جنگ میں ہم مصروف ہیں، اس جنگ کا شعور اور احساس یہ اسلام ہے. اسلام کیا ہے؟ وہ اصل میں اس بات کا احساس ہے کہ میں اس جنگ میں اپنے جان و مال اللہ کی نظر کر چکا ہوں، یہ احساس ہے. اس کی یاد دہانی کے لیے جس طریقے سے نماز کے بارے میں کہا ہے نا کہ وہ خدا کو یاد دلاتی رہتی ہے، جب ہم رکوع و سجود کرتے ہیں تو گویا ہمیں اس بات کی یاد دہانی ہوتی رہتی ہے کہ ہمارا ایک پروردگار ہے. تو حج اور عمرہ اصل میں اس جنگ کو یاد دلاتے رہتے ہیں کہ یہ جنگ برپا ہے، اس جنگ میں تم مصروف ہو. اس یاد دہانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر بنایا، ایک معبد بنایا، اور پھر حج و عمرہ کے لیے وہ صدا بلند کی جس صدا کا ہم ذکر کر چکے ہیں، جس سے ہماری اس بحث کی ابتدا ہوئی تھی. ابلیس کے خلاف اس جنگ کو حج میں ممثل کیا گیا ہے، گویا حج تمثیل ہے اس جنگ کی. اس میں ہم اللہ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، لبیک لبیک کہتے ہوئے اللہ کے حضور میں حاضر ہو جاتے ہیں، اور اللہ کی نصرت کی دعوت کے اوپر اپنے جان و مال کو نظر کے طور پر پیش کر دینے کو ممثل کرتے ہیں، یا اگر سمجھنے کے لیے اس لفظ کو قبول کرتے ہیں ڈرامیٹائز کرتے ہیں. یعنی ایک طریقے سے ایک تمثیل کی صورت میں وہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے. یہ تمثیل کیسی ہے، کس طرح؟ تو میں نے اس کو چند لفظوں میں بیان کر دیا، پورے حج کو سامنے رکھ کر. اللہ کے بندے، یہ تمثیل اس طرح ہے، اللہ کے بندے، اب یہ دیکھیے کہ یہ تمثیل واقع ہو رہی ہے، برپا ہو رہی ہے. اللہ کے بندے اپنے پروردگار کی ندا پر دنیا کے مال و متاع اور اس کی لذتوں اور مصروفیتوں سے ہاتھ اٹھاتے ہیں. یعنی گویا جو آخری درجے میں جان و مال کا مطالبہ ہو سکتا ہے وہ تمثیل کے انداز میں سامنے آ گیا ہے. جس وقت آپ حج عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو گویا آپ نے دنیا کے مال و متاع اور اس کی لذتوں اور مصروفیتوں سے ہاتھ اٹھا لیا، اس لیے کہ اگر دنیا میں بھی کبھی آخری جنگ کے لیے بلا لیا گیا تو ایسے ہی ہاتھ اٹھانے ہوں گے. جب کبھی دنیا میں کوئی مارکا برپا ہو جاتا ہے جس میں جان و مال سب کچھ پیش کر دینے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے تو یہی ہوگا نا. تو تمثیل شروع یہاں سے ہوتی ہے. اللہ کے بندے اپنے پروردگار کی ندا پر دنیا کے مال و متاع اور اس کی لذتوں اور مصروفیتوں سے ہاتھ اٹھاتے ہیں، پھر لبیک لبیک، میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں کہتے ہوئے میدان جنگ میں پہنچتے اور بالکل مجاہدین کے طریقے پر ایک وادی میں ڈیرے ڈال دیتے. حج یہاں سے شروع ہوتا ہے، لبیک لبیک کہتے ہوئے لوگ منا میں جا کے ڈیرے ڈال دیتے ہیں. اگلے دن ایک کھلے میدان میں پہنچ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے، اس جنگ میں کامیابی کے لیے دعا و مناجات کرتے اور اپنے امام کا خطبہ سنتے. یعنی اب گویا میدان میں لشکر اترنے والا ہے تو اس سے پہلے معبد میں کھڑے ہو کر دعا و مناجات اور اللہ کے حضور میں عرضداشت کی جاتی ہے کہ ہم اس میں کامیاب ہوں جس جنگ میں ہم ہیں. یاد ہوگا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع کے اوپر پوری رات اس میں بسر کی تھی، جس میں آپ نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ کل اس مارکے میں مجھے کامیابی حاصل ہو۔ اگلے دن ایک کھلے میدان میں پہنچ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے، اس جنگ میں کامیابی کے لیے دعا و مناجات کرتے اور اپنے امام کا خطبہ سنتے ہیں۔ تمثیل کے تقاضے سے، آپ چونکہ جنگ کے میدان میں اترے ہوئے ہیں اور جنگ کے لیے اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ اس میں نمازیں قصر اور جمع ہو جاتی ہیں، تو تمثیل کے تقاضے سے نمازیں قصر اور جمع کر کے پڑھتے اور راستے میں مختصر پڑاؤ کرتے ہوئے دوبارہ اپنے ڈیروں پر پہنچ جاتے ہیں۔ مزدلفہ کا ایک مختصر پڑاؤ کرتے ہوئے واپس پہنچ جاتے ہیں۔ اب وہ اصل ہدف سامنے آتا ہے، پھر شیطان پر سنگباری کرتے، اپنے جانوروں کی قربانی پیش کر کے اپنے آپ کو خداوند کی نظر کرتے، سر مڈاتے اور نظر کے پھیروں کے لیے اصل معبد اور قربان گاہ میں حاضر ہو جاتے۔ یعنی گویا یہ پوری تمثیل ہے، پورا کا پورا جو بیان ہے وہ یہ ہے۔ اس تمثیل کو ایک مرتبہ پھر دیکھ لیجئے کہ اللہ کے بندے اپنے پروردگار کی ندا پر دنیا کے مال و متاع اور اس کی لذتوں اور مصروفیتوں سے ہاتھ اٹھاتے، پھر لبیک لبیک کہتے ہوئے میدان جنگ میں پہنچتے اور بالکل مجاہدین کے طریقے پر ایک وادی میں ڈیرے ڈال دیتے ہیں۔ اگلے دن ایک کھلے میدان میں پہنچ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے، اس جنگ میں کامیابی کے لیے دعا و مناجات کرتے اور اپنے امام کا خطبہ سنتے ہیں، اس لیے کہ جہاد کبھی امام کے بغیر نہیں ہوتا۔ تمثیل کے تقاضے سے، یعنی اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ مسافر ہیں یا کیا ہیں، مقامی ہوں یا کچھ ہوں، تمثیل کے تقاضے سے، چونکہ ہم میدان جہاد میں اترے ہوئے ہیں تو تمثیل کے تقاضے سے نمازیں قصر اور جمع کر کے پڑھتے اور راستے میں مختصر پڑاؤ کرتے ہوئے، جیسے کہ فوجیں کرتی ہیں، دوبارہ اپنے ڈیرے پر پہنچ جاتے ہیں، پھر شیطان پر سنگباری کرتے۔ اب گویا جس اصل ہدف پر آپ پہنچ گئے ہیں، جس کے خلاف آپ نے جنگ کرنی ہے، پھر شیطان پر سنگباری کرتے، اپنے جانوروں کی قربانی پیش کر کے اپنی جان دینی تھی تو اس کی علامت کے طور پر جانور قربان کرتے ہیں، اپنے آپ کو خداوند کی نظر کرتے، سر مڈاتے اور نظر کے پھیروں کے لیے، یہ نظر کے پھیروں کی نوعیت کیا ہے یہ آگے آپ دیکھیں گے قدیم صاحب سے کیسے سامنے آتی ہے، اصل معبد اور قربان گاہ میں حاضر ہوتے ہیں، پھر وہاں سے لوٹتے اور اگلے دو یا تین دن اسی طرح شیطان پر سنگباری کرتے رہتے ہیں۔ یعنی گویا پھر یہ بتایا گیا ہے کہ ایک مرتبہ شیطان کو پیچھے ہٹا دینے کے بعد مسلسل اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو پیچھے ہٹایا جاتا رہے، ورنہ وہ پھر حملہ آور ہو جاتا ہے۔ تو تمثیل اس پر مکمل ہو جاتی ہے۔ اب حج و عمرہ کی جو خاص اصطلاحات ہیں ان کے حوالے سے دیکھیے یہ تمثیل کیسے پایا تکمیل کو پہنچتی ہے۔ اس لحاظ سے دیکھیے تو حج و عمرہ میں احرام، سب سے پہلے احرام باندھا جاتا ہے، اس لحاظ سے دیکھیے تو حج و عمرہ میں احرام اس بات کی علامت ہے کہ بندہ مومن نے دنیا کی لذتوں مصروفیتوں اور مرغوبات سے ہاتھ اٹھا لیا ہے اور دو انسلی چادروں سے اپنا بدن ڈھانپ کر وہ برہنہ سر اور کسی حد تک برہنہ پا، بالکل راہبوں کی صورت بنائے ہوئے اپنے پروردگار کے حضور میں پہنچنے کے لیے گھر سے نکل کھڑا ہوا ہے۔ یعنی گویا یہ جو آپ احرام کا لباس پہنتے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ بالکل میں نے دنیا چھوڑ دی ہے، پروردگار، یعنی آخری تمثیل کا آخری درجہ یہ ہے کہ اگر کبھی یہ ضرورت پڑ گئی کہ خدا نے سب کچھ مانگ لیا تو وہ سب کچھ مانگنے کا آپ علامتی اظہار کرتے ہیں، احرام باندھ کر حاضر ہوں اس کے لیے۔ تلبیہ، احرام کے بعد آپ فوراً لبیک اللہم لبیک پڑھنا شروع کرتے ہیں، اس کو اصطلاح میں تلبیہ کہا جاتا ہے۔ تلبیہ اس صدا کا جواب ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیت الحرام کی تعمیر نو کے بعد اللہ تعالی کے حکم سے ایک پتھر پر کھڑے ہو کر بلند کی تھی۔ یہ وہ صدا ہے جس کا حوالہ قرآن نے دیا ہے کہ جب ہم نے ابراہیم سے اپنا گھر تعمیر کرایا تو پھر کہا کہ اذن فی الناس بالحج، اب لوگوں میں اعلان کر دو کہ وہ اپنی جان و مال کی نظر پیش کرنے کے لیے اور توحید کا اقرار کرنے کے لیے اس گھر کا حج کرنے آئے۔ تو وہ صدا جو اس وقت بلند کی گئی اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ بس اس پتھر پر کھڑے ہو کر یہ صدا بلند کر دو، اللہ اس صدا کو انسانوں کے کانوں تک پہنچائے گا اور اس کے بعد لوگ دور دراز کے راستوں سے سفر کرتے ہوئے آئیں گے۔ چنانچہ اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں، یہ جب کہتے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ آؤ اس مقصد کے لیے، تو ہم کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک۔ تلبیہ اس صدا کا جواب ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیت الحرام کی تعمیر نو کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک پتھر پر کھڑے ہو کر بلند کی تھی۔ اب یہ صدا دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچ چکی ہے اور اللہ کے بندے اس کی نعمتوں کا اعتراف اور اس کی توحید کا اقرار کرتے ہوئے اس صدا کے جواب میں لبیک اللہم لبیک کا یہ دل نواز ترانہ پڑھتے ہیں۔ طواف نظر کے پھیرے ہیں۔ دین ابراہیمی میں یہ روایت قدیم سے چلی آ رہی ہے کہ کہ جس کی قربانی کی جائے یا جس کو معبد کی خدمت کے لیے نظر کیا جائے اسے معبد یا قربان گاہ کے سامنے پھرایا جائے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ہمارے ہندو مت میں بھی یہ پرانی تعبیر موجود ہے. جب نظر کیا جاتا ہے تو ایک طرح سے پھیرے سے دیے جاتے ہیں, اسی سے نکاح کے پھیرے ہیں جو ان کے ہاں ایک روایت بن گئی. یہ بڑی قدیم روایت ہے کہ جس کو نظر کیا جائے گا اس کو پھیرے دیا جائے گا. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی ہماری خواتین بعض اور ہام کی وجہ سے نظر اتارتی ہیں تو اس وقت بھی اس طریقے سے پھیرے سے دیتی ہیں. تو یہ بڑی قدیم روایت ہے. اس روایت میں حقیقت میں گویا آدمی وار رہا ہوتا ہے اپنے آپ کو. تو اس کے لیے یہ ایک تعبیر اختیار کی گئی ہے. علامت ہے, چونکہ آپ نے علامتی لحاظ سے ایک چیز کو اپنے ذہن میں تازہ رکھنا ہے تو اس کی یاد تازہ رکھنے کے لیے طواف کیا ہے, نظر کے پھیرے ہیں. دین ابراہیمی میں یہ روایت قدیم سے چلی آ رہی ہے کہ جس کی قربانی کی جائے یا جس کو معبد کی خدمت کے لیے نظر کیا جائے اسے معبد یا قربان گاہ کے سامنے پھرایا جائے. تورات کے مترجموں نے اسی بات کو جگہ جگہ ہلانے کی قربانی اور خداوند کے آگے گزراننے سے تعبیر کیا ہے. تورات آپ پڑھیں نا تو اس میں جب قربانی کی جاتی ہے تو ایسے ہی کیا جاتا ہے. ہمارے ہاں تو قربانی ہم اپنے گھر میں کر لیتے ہیں, اس میں اب وسعت پیدا کر دی گئی ہے. ان کے ہاں قربانی معبد میں ہوتی تھی, اور معبد میں جب قربانی کی جاتی ہے تو اس موقع کے اوپر جو قربان گاہ ہے اس قربان گاہ کے سامنے وہ اس طریقے سے قربانی کو گزرانتے ہیں, اس کو گزراننا کہتے ہیں. وہ اسی طریقے سے پھیرے دینے کا عمل ہوتا ہے. تو گنتی میں جو تورات کی کتاب ہے اس میں دیکھیے کہا گیا, اور تو لاویوں کو خداوند کے آگے لا, یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مذہبی رسوم ادا کراتے تھے بنی اسرائیل سے, اور بنی اسرائیل اپنے ہاتھ ان پر رکھیں, اور ہارون لاویوں کو بنی اسرائیل کی طرف سے ہلانے کی قربانی کی طرح خداوند کے آگے گزرانے. یعنی جس وقت یہ قربانی دی جاتی تھی تو جو جانور ہیں وہ بعد میں قربان کیے جائیں گے, پہلے جو لوگ اس موقع کے اوپر تمثیل میں حاضر ہیں ان کو آگے سے گزارا جاتا تھا, تب وہ خداوند کی خدمت کے لیے مخصوص ہوں گے. یعنی جب بنی لاوی میں سے کسی نوجوان کو معبد کی خدمت کے لیے نظر کیا جاتا تھا تو بالکل قربانی کے طریقے کے اوپر اس کو آگے سے گزارا جاتا تھا بار بار. تب لاوی اپنے ہاتھ دونوں بیلوں کے سروں پر رکھیں, تب تو ان میں سے ایک کو خطا کی قربانی کے لیے اور دوسرے کو خداوند کی سوختنی قربانی کے لیے لاویوں کے کفارے کے لیے گزران. وہاں بھی یہی لفظ استعمال کیا. اور تو لاویوں کو ہارون اور اس کے بیٹوں کے سامنے کھڑا کر اور خداوند کی ہلانے کی قربانی کی طرح ان کو گزران, کیونکہ وہ بنی اسرائیل کے درمیان سے مجھے نظر کر دیے گئے. گویا بنی اسرائیل میں سے بنی لاوی خدا کی نظر تھے. خدا کی نظر تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے معبد کی خدمت کرتے تھے. تو اس مقصد کے لیے جب انہیں خاص کیا جاتا تھا, کوئی بھی ان میں سے نوجوان خاص کیا جاتا تو پھر اسی طریقے سے اس کو گزارا جاتا. میں نے بنی اسرائیل کے سب پہلوٹوں کے بدلے جو رحم کے کھولنے والے ہیں ان کو اپنے لیے لیا ہے. وہ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قربانی میں قبول کیے گئے تھے بنی لاوی. ایک قبیلے کو اللہ نے خاص کر لیا تھا اپنے لیے کہ یہ میری خدمت انجام دیں گے. بائبل کے عربی ترجمے میں اس کے لیے ترددہم لرب یا امامر رب کی تعبیر اختیار کی گئی ہے, جس سے یہ مفہوم بالکل واضح ہو جاتا ہے. یعنی یہ قدیم بنی اسرائیل کی روایت ہے کہ جب قربانی کی جائے گی یا خدمت کی نظر کیا جائے گا کسی کو تو اسی طریقے سے پھرایا جائے گا اس کو قربان گاہ کے سامنے. حجر اسود کا استلام, حجر اسود کی طرف اشارہ کرتے ہیں, تو حجر اسود کا استلام تجدید عہد کی علامت ہے. اس میں بندہ اس پتھر کو تمثیلن اپنے پروردگار کا ہاتھ قرار دے کر اس ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتا اور عہد و میثاک کی قدیم روایت کے مطابق اس کو چوم کر اپنے اس عہد کی تجدید کرتا ہے کہ اسلام قبول کر کے وہ جنت کے عوض اپنا جان و مال سب اللہ تعالیٰ کے سپرد کر چکا ہے. یعنی یہ استلام کیا ہے, ہاتھ رکھ کے آپ چومتے ہیں اس کو, یہ قدیم معاہدے کی علامت ہے. اسی وجہ سے رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ حجر اسود کیا, یمین اللہ, اللہ کا ہاتھ. تو تمثیلن اس کو اللہ کا ہاتھ قرار دے دیتے ہیں اور پھر اس ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر ہم اس عہد کو زندہ کرتے ہیں جو ہم نے اسلام قبول کر کے اللہ کے ساتھ کیا ہے. اور وہ عہد کیا ہے کہ جان و مال ہم نے بیچ دیے ہیں, جنت کا وعدہ آپ نے کر لیا. تو یہ اس کی گویا علامت ہے. اس علامت کو پھر ہجوم کی وجہ سے کہیں محض اشارے تک محدود کر دیا گیا ہے, اور کہیں آپ ہاتھ لگانے میں اگر کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کو ہاتھ لگا لیتے ہیں. یہ ہم نے ان تمثیل میں جو اصطلاحات ہیں ان میں سے چند چیزوں کا مطالعہ کیا ہے. ابھی ظاہر ہے اس میں باقی کچھ چیزیں ہیں جو پورے حج کے اس عمل کو نمایاں کرتی ہیں. انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں اس کو بھی زیر بحث لائیں گے. اب اس کا وقت ختم ہو رہا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ. بہت اچھا سوال آپ نے کیا. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں, ایک دو باتیں تمہیداً عرض کر دوں کہ انسان کی اصلی ضرورت یہ ہے کہ اس کو حقائق یاد رہیں, اور حقائق کی یاد دہانی کے لیے تمثیل سے زیادہ بہتر کوئی چیز نہیں. یعنی آپ یہ دیکھیے, آپ کے یہ جھنڈے, آپ کے ترانے, یہ کیا چیزیں, سلیوٹ کرتے ہیں نا آپ اپنے جھنڈے کو, یہ کس چیز کی علامت ہے؟ اصل میں قومی جذبات کو قائم اور باقی رکھنے کے لیے انسان کی نفسیاتی ضرورت یہ ہے کہ اس کو تمثیل کے انداز میں اس کو بار بار یاد دلایا جائے. تو یہ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس بات کو تو سمجھ لیا. تمثیل کوئی بری چیز نہیں ہے. کس چیز کی تمثیل؟ ہندوؤں کے اوپر یا کسی کے اوپر اعتراض تمثیل میں نہیں ہو رہا, اس تمثیل کے پیچھے جو حقیقت ہے اس پر ہو رہا ہے. یہاں تو حقیقت یہ ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے خدا کے ساتھ ایک عہد باندھا تھا, اس کی تمثیل میں ہم حجر اسود کے ساتھ ہاتھ لگا کر اپنے عہد کو زندہ کر رہے ہیں. وہ تو ایک حقیقت ہے, وہ عہد ہم نے باندھا ہے, خدا کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے, اس ہاتھ کو خود اللہ تعالیٰ نے بیعت سے تعبیر کیا ہے. وہ جو حقیقت پیچھے بیان کر رہے ہیں وہ افتراء ہے. یعنی اعتراض اس پر نہیں ہے کہ انہوں نے اس کو ایک پتھر کی مورتی میں ڈال لیا ہے. کس چیز کو ڈالا ہے پتھر کی مورتی میں؟ جو حقیقت اس کے پیچھے ہے وہ ایک معبود کا تصور ہے, وہ معبود کا تصور باطل ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں. اس لیے قرآن نے اس پر جو تبصرہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ الا اسماء سمیتموها, یہ تو محض نام ہے, ان کے پیچھے حقیقت کوئی نہیں. تو تمثیل کوئی بری چیز نہیں. تمثیل کے ذریعے سے تو اصل میں آپ یاد دہانی قائم کرتے ہیں, آپ لوگوں کو زندہ رکھتے ہیں, قائم رکھتے ہیں. یہ ایک جھنڈے کا کیا ہوتا ہے, ایک کپڑے کا پھیرا ہے, لہرارا ہوتا ہے, کیا چیز ہوتی ہے؟ کوئی چیز نہیں ہوتی نا اس میں, لیکن آپ سلوٹ کرتے ہیں اس کو, کھڑے ہوتے ہیں, آپ ترانہ پڑھتے ہیں اپنے ملک کا, چند بول ہیں, کیا چیز ہے, کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے احترام میں. تو یہ آداب کیوں مقرر کیے گئے ہیں؟ تاکہ یاد دہانی رہے, یہ بری چیز نہیں ہے. وہ کس چیز کا بت بنا رہے ہیں, کیا چیز ہے جو ہے اس کے پیچھے کوئی تصور ہوگا نا, وہ حقیقت کیا ہے؟ وہ حقیقت مشرکانہ ہے. یعنی مشرکانہ تصورات کو لوگوں نے تمثیل کے انداز میں بتوں کی صورت دے لی, اس کو کنڈم کیا اسلام نے. حقائق کو تمثیل میں بیان کریں, بتائیں کس کو کرنا ہے. تو آپ دیکھیں نا خود بیت اللہ کیا ہے, ہم کہتے ہیں خدا کا گھر, خدا تو کہیں نہیں رہتا. وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کے لیے ہمیں ایک مرکز محسوس چاہیے. اسی چیز کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگ بعض اوقات اس مصیبت میں پھنس جاتے ہیں جب وہ اعتراض کرتے ہیں کہ تم بھی تو بیت اللہ میں جاتے ہو. بھائی مسئلہ اس کا تو نہیں ہے کہ آپ نے مورتی بنائی ہوئی, مسئلہ کس کی بنائی ہوئی. یعنی میں اس کو سمجھانے کے لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ایک محسوس حقیقت کو وطن کے لیے, قوم کے لیے, مذہب کے لیے لازمن, نماز بھی کچھ نہیں ہے. یعنی کیا چیز ہے, آپ زمین سجدے پہ سر رکھ رہے ہوتے ہیں, زمین پہ رکھ رہے ہوتے ہیں سر, تو اپنے ذہن میں تصور لا رہے ہوتے ہیں ایک تمثیلی انداز میں کہ میں خدا کے سامنے سجدہ ریز ہو رہا ہوں. یعنی وہ اس کو ہاتھ قرار دے رہے ہیں, یہاں خود جس کے سامنے, جس کے پاؤں میں سر رکھ رہے ہیں, وہاں کچھ بھی نہیں ہے, لیکن آپ نے ذہنی تصور قائم کیا ہوا ہے. وہ ذہنی تصور خدا کے لیے ہے تو توحید ہے, اور وہ ذہنی تصورات خدا کے سوا کسی کے لیے ہیں تو شرک ہے. تو اصل چیز یہ, آپ بعض اوقات قبر سے لپٹ جاتے ہیں, بعض اوقات آپ کی طبیعت کے اوپر اس طرح کا اثر ہوتا ہے جا کے, تو کیا چیز ہے قبر, کیا چیز ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ اندر کچھ بھی نہیں ہے, یہ اصل میں اس کا تمثیلی اظہار ہے, قائم رکھا ہوا ہے آپ نے, کوئی گناہ نہیں ہے. آپ یہ کہیں کہ اس قبر کے اندر جو اماں سوئی ہوئی ہے بیٹا مجھے وہ دے گی, تو یہ ہے اصل مصیبت, شرک یہاں سے پیدا ہوتا. تو اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے, اس کے بعد کبھی کوئی تردد نہیں پیدا ہوگا, وہ اصل حقیقت غلط ہے. شیطان کی تمثیل میں ہم نے تین پتھر بنا دیے, ان کو مارتے ہیں نا کنکر. شیطان ایک حقیقت ہے, اگر وہ حقیقت نہیں ہے اور آپ نے اپنی طرف سے کوئی چیز بنا دی ہے تو پھر اصل میں وہ شرک بھی ہے اور جرم بھی. آپ کی کتاب قانون عبادات میں آپ نے حج کے باب میں یہ لکھا ہے کہ صفا اور مروہ کی صحیح عمرے کا ضروری جزو یا حصہ نہیں ہے, یہ چیز آپ نے لا جناح علیہ یا طوف بہما سے لی ہے, حالانکہ یہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل تواتر سے ثابت ہے اور صحیح کو عمرے اور حج کا لازمی جز قرار دیا گیا ہے. یہ آیت تو اس وقت نازل ہوئی تھی جب مسلمانوں نے فتح مکہ سے پہلے عمرہ کیا تھا, اس وقت دونوں پہاڑیوں پر بت تھے اس لیے وہ ہچکچا رہے تھے, اس پر یہ آیت نازل ہوئی. یہ کبھی میری آج تک سمجھ میں نہیں آ سکی بات کہ یہ ان دو پہاڑیوں پر بت تھے اس سے تو مسلمان ہچکچا رہے تھے, اور کعبے میں 365 تھے اور کوئی ہچکچاہٹ نہیں تھی. یہ محض افسانہ اور قصہ, ایسی کوئی حقیقت نہیں. اصل بات یہ تھی کہ صفا اور مروہ کی صحیح کے بارے میں یہود نے یہ پروپیگنڈا کر رکھا ہوا تھا کہ یہ کوئی مناسک حج کی چیز ہی نہیں ہے سرے سے، اور اس کی وجہ خاص یہ تھی کہ مروہ حضرت اسماعیل کی قربان گاہ ہے، اور یہود کے پورے لٹریچر میں اس چیز کو ہدف کی حیثیت حاصل ہے کہ حضرت اسماعیل اور ابراہیم کا تعلق یہاں ثابت نہیں ہونا چاہیے، تو وہ اس کا پروپیگنڈا کرتے تھے. قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے، اور جہاں یہ آیت آئی ہے اس کے فوراً بعد یہ کہا ہے کہ یہ یہود جو اللہ کے دین کے اس طرح کی حقیقتوں کو چھپاتے ہیں اور جانتے بوجھتے چھپاتے ہیں، یہ اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں. اس پر یہ سوال پیدا ہوا تو قرآن نے اس کا جواب یہ دیا کہ صفا و مروہ کی صحیح جو ہے یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ خیر کا کام ہے. جو آدمی بھی حج و عمرہ کے لیے آئے وہ اگر اپنی طرف سے کوئی خیر کا کام کرتا ہے تو بالکل ٹھیک کرتا ہے. تو یہ من تطوع خیرن فإن اللہ شاکر علیم کے الفاظ بالکل واضح ہیں کہ یہ ایک نفل عبادت ہے. حضور نے یہ نفل عبادت کی ہے، ایسے ہی جیسے آپ نے بڑی باقاعدگی کے ساتھ فجر کی دو رکعتیں پڑھی فرضوں سے پہلے، تو وہ فجر کی دو رکعتیں آپ کے مسلسل پڑھنے کے باوجود بھی نفل ہی رہی ہیں، فرض نہیں ہو گئی. تو یہ صحیح بھی نفل ہی ہے اگر جی حضور سے تواتر کے ساتھ ثابت ہے، اور بڑی اچھی عبادت ہے کریں. لیکن یہ کہ یہ عمرے کا لازمی یا حج کا لازمی رکن نہیں ہے، اسی وجہ سے لوگوں کو مسئلہ پیدا ہوا ہے کہ جو واپسی حج کے بعد ہوئی ہے اس میں حضور نے صحیح نہیں کی، تو انہوں نے یہ خیال کر لیا کہ شاید پہلے عمرے والی صحیح کو آپ نے کافی سمجھا ہے، حالانکہ آپ نے اپنے عمل سے یہ بتا دیا پہلے کر کے اور بعد میں نہ کر کے کہ یہ نفل عبادت ہے، چاہیں تو کر لیں اور چاہیں تو نہ کریں.